أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واحتج المشهور على ما ذهبوا إليه من الوجود الذهني بوجوه. الأول أن نحكم على المعدومات بأحكام إيجابية كقولنا بحر من زيبق قذا وقولنا اجتماع النقيضين غير اجتماع الزدين الى غير ذلك. پاس ہماری فلسفے کی ایک انتہائی مہم فصل میں چل رہی ہے جس کا عنوان وجود ذہنی و وجود خارجی ہے. جیسے جیسے علوم تکامل پیدا کر رہے ہیں ایک علم کے اندر موجود ابحاث بھی جدا ہو رہی ہیں تقریباً. مثلاً آپ تاریخ علوم کے بارے میں اگر مطالعہ کریں تو قدیم الایام میں علم اصول الگ سے علم نہیں تھا بلکہ علم فقہ ہی کے اندر موجود تھا اور وہیں پر اس کے بارے میں بحث کی جاتی تھی. آئمہ کے زمانے میں، آئمہ کے بعد والے زمانے میں، آہستہ آہستہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کے زمانے میں جب یہ قواعد علم اصول اتنی تعداد میں تکامل پیدا کر گئے کہ ایک الگ کتاب بنے، اس کو جدا طور پر مدون کر دیا گیا، بس علم اصول کے نام سے ایک علم تاسیس ہو گیا اور پھر یہ جدا کتابیں لکھی جانے لگی. آپ دیکھیں علم فقہ کی کتابیں جدا ہوتی ہیں، علم اصول جدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آہستہ آہستہ آپ تخصصات کو جو دیکھ رہے ہیں، مثلا یہی جو فقہ اقتصادی ہے، پہلے فقہ کے اندر ہی ذکر ہوتی تھی، کتاب الاجارہ، کتاب البیع، کتاب فلانی جو ہے وہ ذکر ہوتی تھی، لیکن اب چونکہ فقہ اقتصادی پہ جدا کام ہو رہا ہے، اب یہ فقہ اقتصادی جدا طور پر مدون ہو رہی ہے مثلا. لہذا علوم جدید جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. مثلا ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، پرانے زمانے میں جب علماء کتاب لکھا کرتے تھے تو اس سے پہلے رؤوس ثمانیہ کو ذکر کرتے تھے، مثلا تعریف علم اصول، تعریف علم، موضوع علم، غایت علم، روش علم، اس قسم کی ابحاث جو 8 عدد تک پہنچتی تھی، لہذا اس کو رؤوس ثمانیہ یعنی 8 اساسی ترین جو باتیں ہیں اس کو ذکر کرتے تھے، اس کے نام سے مدون کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ یہ والا علم بھی جدا ہو گیا اور بے معنی فلسفہ علم اصول مثلا، فلسفہ فقہ مثلا، فلسفہ کلام مثلا، اس کے اندر یہ بحث ہونے لگ گئی، یعنی اب یہ جدا ہو گئے ہیں. اگر کہا جائے کہ فلسفہ علم کلام بیان کیا جائے تو اس کے اندر جو ابحاث ذکر ہوں گی اس میں مہم ترین بحثیں یہی ہیں، تعریف علم کلام ہوگی، موضوع علم کلام پہ بحث ہوگی، روش علم کلام پہ بحث ہوگی، مسائل علم کلام کا آپس میں کیا ارتباط ہے اس کے بارے میں بحث ہوگی، اور اسی طریقے سے باقی. لہذا آپ اگر یہ فلسفہ فلسفہ سنتے ہیں تو اس میں اساسی ترین بحثیں یہ والے ذکر ہوتی ہیں، پھر اس کے اندر تکامل آ رہا ہے، آہستہ آہستہ باقی بحثیں بھی اس کے اندر آ رہی ہیں. فلسفہ اسلامی کے اندر بعض ابحاث ایسی موجود ہیں اور تھی کہ جو خود علم کے ساتھ مربوط تھی اور فلسفے کے اندر ذکر ہوا کرتی تھی، اب بھی ایسے ہی ہے. لیکن فلسفہ غرب میں جب انسان وارد ہو تو تاریخ فلسفہ غرب کو اگر دیکھے تو وہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی علم کی الگ سے بحث موجود تھی اس کو بے عنوان ایک علم ذکر کیا، پیش کیا اس کو، جس کا نام رکھا انہوں نے معرفت شناسی، اپیسٹمولوجی، معرفت شناسی. اس کے اندر کیا بحث ہوتی ہے؟ علم کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ آیا ہم واقعے کے بارے میں علم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، خود حقیقت علم کیا ہے، علم کی تعریف کیا ہے، علم کی اقسام کیا ہیں. تو جیسے ہی ارتباط قائم ہوا اسلام کا غرب کے ساتھ، مسلمان فیلسوفان کا غربی فیلسوفان کے ساتھ، تو یہاں بھی پھر یہ تحول ایجاد ہوا اور یہ ابحاث جدا ہو گئی. لہذا اب یہاں پر بھی معرفت شناسی کے اعتبار سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں. یہ جو ہماری بات ہے وجود ذہنی کے بارے میں، اور اس کے بعد ایک اور مرحلہ جو ہمارے پاس آئے گا خود علم کے بارے میں، یہ معرفت شناسی کے ساتھ مرتبط ہے، اپیسٹمولوجی کی ابحاث میں سے ہیں. لیکن چونکہ یہ روش جو ہے وہ قدیمی روش ہے، تو لہٰذا اسی کے اندر ہی یہ ابحاث جو ہیں وہ ذکر ہوتی ہیں، لہٰذا یہاں پر یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں اور یہاں یہ ذکر ہونی بھی چاہیے. کیوں؟ فلسفہ ہست و نیست سے باس کرتا ہے، یعنی فلسفہ آ کر ایک چیز کے وجود کو یا تو ثابت کرے گا یا اس وجود کی نفی کرے گا، اور یہاں پر ہم یہی باس کر رہے ہیں کہ وجود ذہنی ہے. یہ کام فلسفے کا ہے، یہ معرفت شناسی کا نہیں ہے. معرفت شناسی کا جو مسئلہ ہے وہ وجود ذہنی کے ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک اعتبار سے فلسفی بحث بنے گی، کیونکہ ہم یہاں وجود ذہنی کو ثابت کر رہے ہیں، اور ایک اعتبار سے یہ مرتبط ہو جائے گی کس سے؟ معرفت شناسی سے، کیونکہ وجود ذہنی کے جو احکام ہوں گے وہ معرفت شناسی کے اندر ذکر ہوں گے. بہرحال یہ ایک تذکر دینا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں تاکہ ان ابحاث سے بھی آشنائی ہو کہ جدید تصورات اور تبدیلیاں جو آ رہی ہیں وہ کس طرح رونما ہو رہی ہیں. بات ہماری یہ چلی کہ وجود ذہنی ہے، اور حکما نے دو ادعا کیے یا ایک دعویٰ کیا، اور اس کے دو رکن ہیں، جو بھی آپ تعبیر کر لیں. وہ یہ کہ اولاً وجود ذہنی ہے، ثانیاً جو ماہیت یا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ بعینہی وہی ماہیت ہے جو خارج میں ہے، وائلہ ہمیں واقعے کے بارے میں علم نہیں ہوگا. آج اس طرز میں ہم نے تین دلیلیں پڑھنی ہیں کہ جو آ کر یہ ثابت کرے گی کہ وجود ذہنی ہے، یعنی پہلا رکن جو وجود ذہنی کے اندر اپنا ادعاء حکما میں پایا جاتا ہے اس کو ثابت کرنا ہے. کیسے؟ پہلی دلیل ہے، فرماتے ہیں دیکھیں، قضایۂ موجبہ کہ جس میں حکم ایجابی پایا جاتا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا حکم لگانا چاہتے ہیں موضوع کے اوپر، تو موضوع کو کیا ہونا چاہیے؟ پہلے موجود ہونا چاہیے. حکم ایجابی تبھی آپ لگائیں گے، جس کو ہم نے قاعدہ فرعیت کے نام سے پڑھا ہے، پہلے بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ اثبات الشیء لشیء فرع ثبوت المثبت لہ، کہ اگر آپ کسی چیز کے لیے کسی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو مثبت لہ، یعنی جس کے لیے کوئی چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ثابت ہو پہلے. یہ حکم ایجابی کی خصوصیت میں سے ہے. فرماتے ہیں کہ ہم بعض ایسے قضایا بناتے ہیں کہ جو حکم ایجابی رکھتے ہیں لیکن ان کا موضوع معدوم ہوتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ اجتماع النقیزین غیر اجتماع الزدین. یہ ایک حکم ایجابی ہے کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اجتماع الزدین غیر از اجتماع نقیزین ہے، یعنی دو چیزیں ہیں، اجتماع نقیزین اور حقیقت ہے اور اجتماع الزدین اور ہے. اب فرماتے ہیں یہاں پر ہم نے حکم ایجابی لگایا ہے اور ہمارا موضوع ہے اجتماع النقیزین. آیا اجتماع النقیزین تحقق رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. اسی طریقے سے مثلا ایک اور مثلا آپ یہ بنا سکتے ہیں قضیہ کہ سونے کا پہاڑ اتنے میٹر بلند ہے، اب آپ جب یہ قضیہ بناتے ہیں تو یہاں سونے کا پہاڑ جو ہے وہ خارج میں تحقق رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا، لیکن آپ اس کے اوپر حکم ایجابی لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی آپ بہت سارے قضایا بنا سکتے ہیں، اس کی طرف نہیں جاتا تاکہ مطلب جو ہے وہ زیادہ لمبا نہ ہو. سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ جب قاعدہ فرعیت یہ کہتا ہے کہ موضوع کا ثبوت پہلے ہونا چاہیے حکم لاگو ہونے سے، تو یہاں پر حکم ایجابی لاگو ہو رہا ہے لیکن ہمیں خارج میں موضوع متحقق نظر نہیں آ رہا. اجتماع النقیزین اس میں خارج میں تحقق پیدا نہیں کر سکتا. تو اب یہ قضیہ بھی درست ہے، یعنی کوئی بندہ بھی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اجتماع النقیزین غیر اجتماع الزدین غلط ہے. قضیہ درست ہے. تو اب جب حکم ایجابی کے اندر موضوع کا ہونا ضروری ہے تو موضوع کہاں ہے؟ خارج میں تو نہیں ہے. اور حکم ایجابی کا اقتضا یہ ہے کہ موضوع تحقق پیدا کرے، اب یہ خارج میں تو نہیں ہے، پس کہاں موجود ہونا چاہیے؟ اس کو ذہن میں، جہاں پر وہ تحقق رکھے گا اس کو وجود ذہنی کا نام دیتے ہیں. پس اجتماع النقیزین یہ جو موضوع کے عنوان سے آیا ہے اس کا تحقق ذہن کے اندر ہے اور اس کو ہم وجود ذہنی کا نام دیتے ہیں. بس معدومات پر حکم ایجابی لگانا، اس سے ہم نے ثابت کیا کہ وجود ذہنی ہے. یہ پہلی دلیل ہے، اس کو تسبیح کرنا، پھر اگلے قرآن کی طرف جاتے ہیں. ان نحکم علی المعدومات باحکام ایجابیہ، ہم حکم لگاتے ہیں معدومات کے اوپر احکام ایجابی، یعنی قضائے موجبہ تشکیل دیتے ہیں. جس طرح کہ بحر من زیبق یزیبق قضا، کہ جیوے کا جو سمندر ہے وہ مثلا اس طرح کا ہے، قضا کی جگہ کوئی حکم لگا دے وہاں پر. یا دوسرا قضیہ اجتماع النقیزین غیر اجتماع الزدین، ایک یہ قضیہ یہاں پر ہے. الا غیر ذالک کہتے ہیں احکام آپ جتنے مرضی بنا لیں، احکام ایجابیہ کہ آپ کو مل جائیں گے بہت زیادہ. والایجاب اس بات ہو، اب یہ اگلا مقدمہ ہے کہ ہم احکام ایجابیہ لگا سکتے ہیں معدومات کے اوپر، لگاتے ہیں. ایجاب کیا ہوتا ہے؟ اس بات ہے. وَإِثْبَاتُ شَيْءٍ لِشَيْءٍ، اور جہاں بھی اس بات پایا جاتا ہے وہاں قاعدہ فرعیت تطبیق کرتا ہے. قاعدہ فرعیت کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر آپ ایک چیز کو کسی چیز کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں، فرع ثبوت المثبت له، یہ فرع ہے اس بات کی کہ مثبت له پہلے ہونا چاہیے. فلہذہ الموضوعات المعدومہ موجود، پس ان موضوعات معدومہ کے لیے کوئی وجود ہونا چاہیے، وائلہ یہ قضیہ درست نہیں ہوگی. حالانکہ ہم بالوجدان در کرتے ہیں یہ قضایا درست ہیں، پس ان کا موضوع کے لیے وجود ہونا چاہیے. وَإِذْ لَيْسَ فِي الْخَارِجِ، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا وجود خارج میں نہیں ہے، ففی موطن آخر پس ما ان کا وجود کسی اور موطن میں موجود ہے، ونسمیہ الذہن، وہ وجود جہاں بھی ہوگا ہم اس کو ذہن کا نام دیتے ہیں، پس وہ وجود ذہنی. پس ایک دلیل کے ذریعے ثابت کر دیا کہ وجود ذہنی ہے. دوسری دلیل، فرماتے ہیں دیکھیں، ہم کلی کو تصور کرتے ہیں، کلی عقلی کو مثلا. کلی عقلی سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ صفت اور موصوف دونوں کو تعقل کرتے ہیں. مثلا الانسان بما ہو کلی. اب یہاں کیا ہے، آپ نے موصوف جو کہ انسان ہے اور وصف جو کہ کلی ہے، دونوں کو اکٹھا آپ نے ملاحظہ کیا ہے، یعنی الانسان الکلی، یعنی انسان کلی کو آپ درک کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ انسان کلی کو جو آپ درک کر رہے ہیں، یہ درک کہاں ہے؟ آیا خارج میں پایا جاتا ہے؟ انسان کلی تو خارج میں ہے نہیں ہے، چونکہ خارج میں قاعدہ موجود ہے کہ ان الشیء ما لم يتشخص لم يوجد. جب تک کہ کوئی چیز متشخص اور شخصی اور جزئی نہ بنے، اس وقت تک خارج میں تحقق پیدا نہیں کر سکتی. بس اس کائنات کے اندر جو بھی تحقق خارجی رکھتا ہے وہ شخصی ہے. لیکن ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مفاہیم کلیہ کو درک کرتے ہیں، تو یہ جو مفاہیم کلی موجود ہیں، انسان کلی موجود ہے، کہاں موجود ہے؟ کہتے ہیں یہ کلی جہاں بھی موجود ہوگا ہم اس کو ذہن کا نام دیں گے. وجود ذہنی خود مفہوم کلی یا مثلا انسان کلی کے ذریعے ثابت کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیں، الثانی انا نتصور امورا تتصف بالکلیت والعموم. ہم بعض ایسے امور کو درک کرتے ہیں کہ جو کلیت اور عموم سے متصف ہوتے ہیں. مثلا انسان کو درک کرتے ہیں اور وہ انسان متصف ہے کلی ہونے سے، یعنی آپ انسان کلی کو درک کر رہے ہیں. کل انسان الکلی والحیوان الکلی. وتصور اشارۃ عقلیۃ لا تتحقق الا بمشار الیہ موجود. اور تصور اشارہ عقلی شمار ہوتا ہے. ایک جس طریقے سے ہمارے پاس اشارہ حسی ہے کہ آپ اشارہ کر سکتے ہیں کہ فلانی چیز فلانی جگہ پڑی ہوئی ہے، اشارہ حسی کرتے ہیں، اس طرح سے کہ اشارہ عقلی بھی ہوتا ہے. اور اشارہ عقلی تصور کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک چیز کو جب تصور کرتے ہیں تو آپ عقلی اعتبار سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اشارہ تصور جو ہے، جب آپ کلی ہونے کو تصور کر رہے ہیں تو یہ تصور اشارہ عقلی شمار ہوتا ہے. اور اشارہ عقلی تب تحقق پیدا کرتا ہے کہ جب مشار الیہ کیا ہو، موجود ہو. لا تتحقق الا بمشار الیہ. اشارہ عقلی تحقق تب پیدا کرے گا جب مشار الیہ ہو، موجود یعنی وجود رکھتا ہو. وَإِذْ لَا وَجُودَ لِلْكُلِّ بِمَا هُوَ كُلِّ فِي الْخَارِجِ. اور یہ بات ہم جانتے ہیں، برہان عقلی قائم ہے اس بات پر کہ کلی بما ہوا کلی کا وجود خارج میں تحقق نہیں رکھتا. فَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي مَوْتِنٍ آخر. پس کسی اور جگہ پر یہ انسان کلی یا حیوان کلی موجود ہے. ونسمیہ الذہن، وہ موطن آخر جو ہوگا اس کو ہم وجود ذہنی کا نام دیں گے. بس دوسرے برہان جو ہے وہ ہم نے کلی عقلی کے ذریعے ثابت کیا کہ وجود ذہنی ہے. وجود ذہنی رکھتا ہے اس میں، مطلب انسان کلی خارج میں تحقق نہیں رکھتا، ورنہ کبھی آئے گا، کیونکہ خارج کے اندر آنے حتماً آپ تشخصات کے ساتھ آئیں گے. لیکن یہ پھر بھی تحقق رکھتا ہے کیونکہ میں تصور کر رہا ہوں اس کو، جو بھی کرے. آپ کا جو یہ تخیل کرنا ہے، یہ تخیل کہاں ہے؟ خارج میں تو نہیں ہے. بس کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ یہ تخیل کر رہے ہیں، وہ چیز وہ موطن کے جہاں پر یہ تمام تخیلات موجود ہیں اس کا ہم وجود ذہنی کا نام لیتے ہیں، جہاں بھی آپ کریں ہاں، یعنی تمام وہ چیزیں کہ جو خارج میں تحقق نہیں رکھتی ابھی ہم وہاں سے لے رہے ہیں. واہلا کیا نام ہے اس کا، یہ دلیل مختص نہیں ہے فقط معلومات کے ذریعے ہم باس کریں کہ جو خارج میں اصل تحقق نہیں رکھتے، بلکہ وہ تم آپ کا وجود جو ہے میرے ذہن کے اندر، ایک ایک تو آپ خارج میں موجود ہیں، ایک آپ کی صورت میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے. وہ صورت کہاں ہے؟ وہ جہاں ہوگی وہ کہاں ہے؟ وہ وجود ذہنی کہلائے گا. اب چونکہ کوئی بندہ یہ سوال کا یہ جواب دے سکتا ہے کہ مثلا میں چونکہ یہ دیکھ رہا ہوں بس یہ یہیں پر ہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سوال کرے ایسی مثال دیں، ہم ایسی مثال دے رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ سوال اٹھے ہی نہیں اس کے ذہن میں. ہم کہتے ہیں معدومات کی طرف لے جاتے ہیں اس کو، کلی کو درک کرتے ہو، معدوم کو درک کرتے ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے بھی ہو، خواب دیکھ رہے ہیں مثلا، خواب کا ایک اپنا وہ ایک الگ بات ہے کہ خواب آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سے عالم کے اندر موجود ہے، وہ ہے اس میں مثلا کہتے ہیں کہ عالم مثال کے ساتھ تعلق ہے، اس کو کہتے ہیں عالم مثال متصل اس کا نام دیتے ہیں. بہر لیکن ہے چیزیں ذہنی ہیں، جس خصوصاً تصورات لے لیں، مثلا درس 10 سر کے انسان کو آپ تصور کرتے ہیں، ان کے اوپر بعض اوقات احکام بھی آپ لاگو کر دیتے ہیں. اب یہ خارج میں تو نہیں ہے، کہاں ہے؟ کسی موطن میں ہے تو تبھی درک ہو رہا ہے، وہ اس کو ہم وجود ذہنی کا نام دیں گے. اسی طریقے سے آپ مختلف قضایا بنا سکتے ہیں. الثالث، تیسرا برہان وجود ذہنی کے اس بات پر، وہ یہ ہے کہ ہم صرف اس شے کو درک کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں، تصور کرنا اس کو مشکل ہے، کیونکہ ہمارا سروکار خارج سے ہے اور خارج میں جتنی بھی چیزیں ہیں ملاوٹی ہیں. جیسے ابھی عرض کیا کہ جو بھی چیز خارج میں تحقق پیدا کرنا چاہتی ہے حتماً متشخص طور پر خارج میں آئے گی. انسان جب تک عوارضات کے ساتھ نہیں آئے گا تحقق پیدا نہیں کرے گا. مثلاً آپ کا وجود، آپ کے حالات، آپ کے اوصاف انسان کے ساتھ، ماہیت انسان کے ساتھ اضافہ نہ ہو تو آپ کا وجود کبھی تحقق پیدا نہیں کرے گا. انسان نے اگر تحقق پیدا کرنا ہے خارج میں، حتماً عوارض کے ساتھ تحقق پیدا کرے گا، تو لہذا اس کے افراد بھی مختلف نظر آتے ہیں اس میں آ کر. بس خارج میں جو کچھ بھی ملاوٹی چیزیں ہیں، عوارضات موجود ہیں اس کے ساتھ، عوارض مشخصہ جسے کہتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ درست ہے کہ ہم جتنی بھی اشیاء کو دیکھتے ہیں تحقق خارجی کے اندر، وہ صرف اس شے نہیں ہوتی، لیکن ہماری عقل کے اندر یہ قدرت سے تحلیل موجود ہے کہ ہم اسی ملاوٹی چیزوں کو درک کرنے کے بعد ان کی وہ غیر خالص چیزوں کو جدا کر کے خالصتاً حقیقت کو درک کرتے ہیں. مثلا میں نے آپ کو دیکھا، آپ کو دیکھا، آپ کو دیکھا، اور آپ کو جب درک کیا تو ماہیت انسان کے ساتھ ساتھ آپ کے عوارض مشخصہ کو بھی میں نے درک کیا، کیونکہ آپ کو دیکھا ہے میں نے. لیکن جب میں آپ کے ذمن میں ماہیت انسان کو درک کرتا ہوں تو میرے عقل کے اندر یہ قدرت موجود ہے کہ میں ماہیت انسان کو جدا کر دوں اور آپ کے تمام عوارض مشخصہ کو جدا کر دوں. تو اب میں یہاں پر صرف ماہیت انسان کو نگاہ کر رہا ہوں بغیر کسی ملاوٹ کے، اس کو کہتے ہیں صرف الشیء. صرف اس شے اس کو میں درک کر رہا ہوں، کسی بھی حقیقت کو بدون ملاوٹ درک کرنا اس کو کہا جاتا ہے کہ مثلا یہ صرف اس شے کو اس نے تصور کیا ہے. سخت ہے چونکہ ہمارا سروکار صرف اس شے کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن جو انسان ریاضت کر لے اس کے لیے آسان ہے کہ وہ صرف اس شے کو درک کر لے. صرف اس شے خارج میں تو تحقق نہیں رکھتی، وہی اگلا استدلال آئے گا جو پہلے دو استدلالوں میں ہم نے کیا کہ صرف اس شے کو میں درک کر رہا ہوں لیکن صرف اس شے خارج میں موجود نہیں ہے. بس کہاں ہے یہ؟ نتیجہ نکلے گا کسی اور جگہ پر، جس کو ہم ذہن کا نام دیں گے اور وجود ذہنی ثابت ہو جائے گا. پر واضح ہے؟
اس کے علاوہ کوئی اور بھی یعنی سوچا جا سکتا ہے، یعنی جو چیز خارج میں نہیں ہے، یعنی ایسی چیز میں جو ذہن کے علاوہ کوئی اور چیز
ہے؟ یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں تصور ہو رہی ہیں،
یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز خارج میں نہیں ہے، گویا کہ جو دوسری چیز میں ہے وہ ذہن ہے، ذہن کے علاوہ کوئی اور چیز
نہیں. ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا خارج ہے یا خارج کے علاوہ کوئی اور موتن ہے، اس کو ہم ذہن کا نام دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. دو چیزوں سے خالی نہیں ہے، دو قسمیں ہیں، ذہن یا خارج. ابھی نا اس دوسرے کو ہم نے ذہنی کا نام دے دیا. اب نام میں کوئی آ کر کہے کہ میں یہ نام دیا، نام میں بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہ چل رہی ہے ہمارے پاس دو موتن ہیں. بعض موتن ایسے ہیں کہ جو خارج میں ہے، ایک موتن خارج ہے جس پر آثار مترتب ہوتے ہیں، لیکن ایک موتن ہمارے پاس ایسا موجود ہے کہ وہی خارجی چیز ہمارے پاس اس موتن میں موجود ہوتی ہے لیکن اس پر یہ آثار مترتب نہیں ہوتے. تو جس پر آثار مترتب ہو رہے ہیں اس کو ہم نے خارج کا نام دیا ہوا ہے، اور جس پر آثار مترتب نہیں ہوتے اس کو ہم نے ذہن کا نام دیا، اور وہ وجود ذہنی ہے. الثالث، انا نتصور الصرف من کل حقیقت، ہم صرف کو درک کرتے ہیں. من کل حقیقت یعنی ہر حقیقت سے ایک اس کو کیا کرتے ہیں، جدا کر کے صرف اس شے کو درک کر رہے ہوتے ہیں. صرف خالص، صرافت الوجود فلسفے میں جہاں بھی صرف لفظ استعمال ہو، یعنی ذات الشے، فقط ذات، خالصتاً کسی بھی قسم کی چیز اور اس کے ساتھ نہ ملی ہو. جس طرح کہ مثال دی ہے ابھی ابھی آپ کے ذمن میں جو انسانیت موجود ہے وہ صرف انسانیت نہیں ہے، کیونکہ وہ انسانیت کئی چیزوں سے ملی ہوئی ہے، آپ کے اوصاف سے ملی ہوئی ہے، آپ کے احوال سے ملی ہوئی ہے، آپ کے عوارض مشخص ہیں. اصل حقیقت، اور وہ حقیقت کہ جس کے اندر کوئی چیز اور نہ ملی ہو. وَهُوَ الْحَقِيقَةُ مَحْفُوظًا عَنْهَا مَا يُكَثِّرُ بِالْخَلْطِ وَالْإِنْزِمَامِ. کہتے ہیں صرف کسے کہتے ہیں؟ ہوا کی ضمیر جا رہی ہے صرف کی طرف. صرف کسے کہتے ہیں؟ صرف حقیقت ہے، لیکن حقیقت کون سی؟ کہ محذوفاً عنہا، اس سے حذف کر دیا گیا ہو، ما ہر اس چیز کو، کہ یکثرہا، کہ جو اس کو کیا کر دے، تکثیر کر دے، اس کو کثرت میں لے کر آ جائے. جیسے مثلا انسانیت، انسانیت کے ساتھ عوارض ملتے ہیں تو یہ تکثر پیدا کرتی ہے، زید و عمرو بکر و خالد آپ کی اور میری شکل میں تحقق پیدا کرتی ہے. لیکن اگر ہم ان تمام چیزوں سے انسانیت کو خالص کر دیں تو انسانیت کا فقط ایک مصداق ہوگا، وہ تکثر پیدا نہیں کرے گی، اس کو کہیں گے کہ یہ صرف شے ہے. بس کہتے ہیں صرف اس شے کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے کہ جس سے حذف کر دیا جاتا ہے ہر اس چیز کو، کہ جو اس حقیقت کی کثرت کا سبب بنتی ہے. کس کے ذریعے؟ بالخلط والانضمام، ملاوٹ کرنے سے، منظم ہونے سے. جیسا کہ مطلب آپ کے عوارض میرے عوارض انسانیت کے ساتھ ملے، منظم ہوئے، مخلوط ہوئے، تو میرا مصداق جو ہے وہ تحقق پیدا کیا. قلبیازل متصور بحذف جمیع الشوائب الاجنبیہ. جس طرح کہ کہتے ہیں کہ ہم سفیدی کو درک کریں لیکن اس کے ساتھ جتنے بھی زمیمے موجود ہیں، اجنبی ہیں، جو بیاز کی حقیقت میں شامل نہیں ہیں، اس سے اس کو حذف کر کے، اس کو ہم کہیں گے کہ ہم میں نے صرف البیاز کو درک کیا ہے. وصرف الشے لا یتسنا ولا یتکرر، جس نے صرف الشے کو خوب طریقے سے تصور کر لیا، اس بات کا حکم وہ خود بخود لگائے گا کہ صرف الشے نہ تو کبھی متکرر ہو سکتا ہے اور نہ ہی کبھی دو تین میں بدل سکتا ہے. صرف الشے کے ساتھ ملاوٹ ہوگی تو وہ تکثر پیدا کرے گی، لیکن اس کے ساتھ اگر ملاوٹ نہ کی گئی تو وہ کبھی بھی ایک مصداق سے باہر نہیں جائے گی. صرف الشے لا یتسنا ولا یتکرر. فہو واحدۃ وحدۃ جامعۃ لکل ما ہوا من سنخ. پس یہ جو صرف الشے ہے یہ واحد ہے، اس کی واحدت جامع ہوگی تمام ان چیزوں کے لیے جو اس کی سنخ میں سے ہوں گے. یعنی انسانیت صرف انسانیت یہ واحد ہے لیکن اس کی وحدت جامع ہے. کس کی نسبت؟ تمام ان چیزوں کی نسبت کہ جو اس کی سنخ میں سے ہیں. یعنی اس کے اپنے تمام مصادیق کو گھیرے ہوئے ان کو شامل ہو جائے گی. وَالْحَقِيقَةُ بِهَذَا الْوَصْفِ, اگر حقیقت کو اس اعتبار سے آپ درک کرتے ہیں, بحاظ الوصف سے مراد یعنی صرف اس شے کے عنوان سے اگر اس کو دیکھیں, غیر موجودتن فی الخارج, یہ تو خارج میں اصل موجود ہی نہیں ہے, فَهِيَ مَوْجُودَتٌ فِي مَوْتِنٍ آخر, یہ بس کسی اور جگہ پر موجود ہے لہذا ہم اس کو درک کر رہے ہیں. نسمی ہے الذہن, اس کو ہم ذہن کا نام دیں گے. بس تیسرا برہان جو ہے وہ صرافت شے کے ساتھ جو ہے ان کو ثابت کیا ہے. اس کے بعد والی جو فصل ہے, علامہ نے اس کو الفصل ثانی کا نام نہیں دیا بلکہ تتمہ کا نام دیا ہے. بدایت الحکمہ کی عمیق ترین بحث یہ ہے, یعنی اس میں ممکن ہے ہمیں تان لگ جائے کیونکہ اس کے اندر جو مطالب موجود ہیں ان کو کھولنے کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے. حتیٰ یہاں پر جتنی عمق کے ساتھ یہ بحث موجود ہے اتنی عمق میں وجود ذہنی کی بحث نہایا میں بھی علامہ نے نہیں کی. نہایا کی بحث وجود ذہنی کی آسان ہے, بدایا کی مشکل ہے. ہونا یہ چاہیے تاکہ بدایا آسان ہو اور نہایا میں جا کر یہ تھوڑا عمق دکھاتے, لیکن علامہ نے نہیں معلوم کیا سوچا کہ وجود ذہنی کی بحث کو یہاں پر عمیق ترین انداز میں ذکر کیا ہے. اس فصل میں کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں تک تو ہم نے آپ کے لیے ثابت کر دیا کہ وجود ذہنی ہے, لیکن کہتے ہیں وجود ذہنی پر بعض اشکالات ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو جواب دینا الزامی ہے. اگر ان کو جواب نہ دے سکے تو وجود ذہنی ثابت نہیں ہو سکتا. میں فقط اشکال کی طرف اشارہ کرتا ہوں, انشاءاللہ پھر اگلے درس کے بعد پھر اس کو تطبیق کریں گے. اشکال وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے دو ادعا کیے ہیں. مشہور سے مخاطب ہو کر مستشکل کہتا ہے کہ ایک وجود ذہنی ہے اور دوسرا کیا ہے, جو ماہیت خارج میں ہے بعین ہی وہی ذہن میں ہے. مستشکل یہیں سے مشہور کو پکڑتا ہے, کہتا ہے یہ جو دوسرا رکن ہے نا تمہارا, اس کے اندر ایک ایسا اشکال موجود ہے جس کا جواب آپ نہیں دے سکتے. کیا اشکال ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے اس رکن کو دیکھا جائے, دوسرے رکن کو, کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ماہیت خارجی بعین ہی ذہن کے اندر آتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں, انسان کو درک کرتے ہیں, انسان خارجی کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے انسان خارجی کو درک کیا ہے, یعنی انسان ماہیت انسان جو خارج میں موجود ہے وہ بعین ہی میرے ذہن میں آ گئی ہے. ماہیت انسان جوہر ہے یا عرض؟ جوہر. کیوں ماہیت انسان جوہر ہے؟ کیونکہ یہ اپنے تحقق میں موضوع کی محتاج نہیں ہے. بس آپ کے اس دوسرے رکن کے مطابق ماہیت انسان کو جو میں نے درک کیا ہے اس کو جوہر ہونا چاہیے. کیوں جوہر ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ جو ماہیت خارجی ہے وہ بعین ہی ذہن میں آتی ہے, اور خارج میں ماہیت انسان جوہر ہے, بس ذہن میں بعین ہی آئی ہے, تو یہاں بھی جوہر ہونی چاہیے. اگر آپ کہیں گے نہ ذہن میں تو جوہر نہیں ہے, تو اس کا مطلب بعین ہی ماہیت خارجی آپ کے ذہن میں نہیں آئی ہے. بس آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو ماہیت جوہری آپ نے درک کی ہے وہ آپ کے ذہن میں بھی کیا ہے, جوہر ہے. خوب, کیا مشکل ہے یہاں پر؟ کہتے ہیں ہاں, آپ ہی فلاسفہ، مشہور فلاسفہ، باب علم میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو آپ مفاہیم کو تصور کرتے ہیں، ماہیات کو تصور کرتے ہیں، وہ قائم بالنفس ہوتے ہیں. یعنی جو بھی آپ مفہوم در کرتے ہیں وہ آپ کے نفس کے ساتھ قوام پیدا کرتے ہیں. اگر آپ کا نفس نہ ہوتا، اگر آپ کا ذہن نہ ہوتا تو یہ مفہوم ہوتا نہیں ہوتا. پس یہ مفہوم اور ماہیت جو آپ نے درک کی ہے، اس کا قوام کس کے ذریعے ہے؟ ذہن کے ذریعے ہے، یا دوسرا نام نفس کے ذریعے ہے. درست؟ توجہ کریں کہ جب مفہوم یا ماہیت کا قوام نفس کے ذریعے ہے تو اس پر کون سی تعریف فٹ آئے گی، جوہر کی یا عرض کی؟ عرض کی. کیوں؟ کہ یہ مفہوم ایسی حقیقت بن چکا ہے کہ یہ اپنے تحقق میں محتاج ہے موضوع کا. یعنی اگر یہ وجود ذہنی پیدا کرنا چاہتا ہے، اگر یہ علم بننا چاہتا ہے، وجود ذہنی اور علم میں کیا فرق ہے بعد میں آئے گا، اگر یہ علم بننا چاہتا ہے یہ جو مفہوم آپ کے ذہن میں ہے، تو یہ محتاج ہے کہ نفس کے ساتھ قائم ہو. بس نفس موضوع بن رہا ہے اس کا، لہذا یہ عرض ہے، کیفے نفسانی میں سے ہے، تفصیلاً گفتگو آئے گی. بس اگر علم کے اعتبار سے اس مفہوم یا ماہیت کو دیکھیں تو یہ عرض ہے، اور اگر خارج کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہے؟
جوہر
ہے. بس ایک ہی چیز، یعنی ماہیت انسان جوہر بھی ہے اور عرض بھی ہے، ایک ہی حقیقت دو مقولوں کے تحت جمع ہو رہی ہے. اشکال کیا لازم آئے گا؟ اشکال یہ لازم آئے گا، یہ مقولے آپس میں متباین بے تمام ذات ہیں. ایک حقیقت فقط ایک مقولے کے تحت آ سکتی ہے، یا وہ جوہر ہو سکتی ہے یا وہ عرض ہو سکتی ہے. اگر وہ دو مقولوں کے تحت آئے تو تکثر در ذات لازم آئے گا، اور یہ محال ہے. انقلاب ذات لازم آئے گا جو کہ محال ہے. بس اگر آپ وجود ذہنی کے قائل ہونا چاہتے ہیں، اور اپنے دوسرے رکن کے ساتھ خصوصاً، تو پھر ماننا پڑے گا آپ کو کہ ایک ہی حقیقت دو مقولوں کا مصداق ہے، اور مقولے چونکہ متباین بے تمام ذات ہیں، بس رکن دوم جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. بس نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے پاس وجود ذہنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اشکال ہے. اس کے اشکال کو ایک اور رنگ سے بھی پیش کیا گیا، جس کو علامہ نے الاشکال الثانی کے نام سے ذکر کیا، کہ اس کو بعد میں توضیح دیں گے، چونکہ اس کے اندر چند جملے ایسے ہیں کہ جس کو تبیین کی ضرورت ہے. ان دو اشکالوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر اس کے جوابات ذکر کرتے ہیں، کہ پھر حکما متردد ہو گئے، متحیر ہو گئے کہ اس اشکال کو کیسے جواب دیں، تو متعدد جوابوں کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں، پھر آخر میں جو جواب درست ہے اس کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں. تقریباً 7 اشکال یہاں پر ذکر کیے ہیں اور پھر ان کو جواب دیا ہے. لیکن مہم ترین اور اساسی ترین جو اشکال تھا وہ یہ پہلا اور دوسرا ہی ہے. باقی اشکالات اتنے سخت نہیں ہیں، وہ تیزی سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا وقت ہمارا لگتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.